أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز طلباء اور نوجوانوں، محترم ماں اور بہنوں، سورہ نور کی مرکزی اور نورانی آیت کا درس کل ہوا، اور اس کے بعد ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف نشاندہی کرنے والے اجزاء اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نور اور کا نور اور اس کا عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس آسمان کو دیکھو، بارش کو دیکھو، بجلی کو دیکھو، آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھو، اور انسان کی تخلیق کو دیکھو جس کی تخلیق پانی سے ہوئی، اور ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اور ان میں سے بعض ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، بعض چار پاؤں سے چلتے ہیں، بعض دو پیر سے چلتے ہیں. یہ ساری باتیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف نشاندہی کرنے والے باتیں تھیں. اب اس کے بعد آج کی آیتوں میں دو سبجیکٹس ہیں بہت واضح طور پر. ایک سبجیکٹ یہ ہے کہ منافقین کا کردار پیش کیا گیا، بالخصوص وہ منافقین جنہوں نے واقعہ افق میں اپنا حصہ بٹورا تھا، اور اس افواہ کو پھیلانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. اب ان کو تنبیہ ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، انہیں ملامت کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کی جو تصویر ہے، وہ پیش کی جا رہی ہے. ان کے تین کیریکٹر قرآن مجید پیش کرتا ہے، منافقین کے تین کیریکٹر. اس کے بعد جیسے کہ میں نے کل بتایا کہ سورہ نور کے احکام کے بعض ضمنی پہلو، بعض اڈیشنل پہلو، بعض انیکجرز ہیں، بعد میں ساتھ میں آ رہے ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ منافقین کے کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور منافقین کے تین کیریکٹر اس صورت میں آ رہے ہیں. پہلا کیریکٹر یہ ہے کہ یہ منافقین بڑے مطلبی ہوا کرتے ہیں. منافقین ایسے ہیں جنہیں اللہ کے رسول سے یا اسلام سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. جہاں ان کو فائدہ ملے، جہاں ان کو اپنی مطلب کی چیز ملے، وہاں یہ لپکتے ہیں. اگر اسلام سے کچھ فائدہ ہو تو اسلام کی طرف آئیں گے، اور اگر اسلام سے ان کو کچھ نقصان محسوس ہو تو وہ یہودیوں کے دربار میں جائیں گے اپنا فیصلہ چکانے کے لیے. گویا کہ ان کا پہلا کیریکٹر یہ ہے کہ یہ اپنا کوئی وزن نہیں رکھتے، اپنا کوئی اخلاق نہیں رکھتے، اپنا کوئی اصول نہیں رکھتے. یہ منافقین یہ بے اصول لوگ ہوتے ہیں، اور جدھر اپنا مفاد نظر آیا ادھر لڑکنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کی پہلی تصویر ہے منافقین کی. یہ عرب کے منافقین بھی ہو سکتے ہیں، اور آج بھی اگر ہمارے اندر یہ کیریکٹر پایا جائے کہ قرآن جن اصولوں کو دیتا ہے ان اصولوں سے ہم پھسلتے ہیں، ان اصولوں پر ہمارا پائے سے بات جم نہیں پاتا، تو گویا کہ ہم بھی اس کے ذمن میں آ جائیں گے. پہلا کیریکٹر ان کا یہ ہے کہ یہ بے اصول لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، مطلبی لوگ ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی. یہ کہتے تو زبان سے، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو وعدہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اطاعت کا کہ بلند بانگ اور دعوے کرنے کے بعد یہ پلٹ جاتا ہے، ایک گروہ ان میں سے. وما اولئک بالمؤمنین. یہ ہرگز مومن نہیں ہے، ان کا ایمان گویا کہ خالی خولی ایمان ہے، بے وزن ایمان ہے، یہ اپنے ایمان میں صادق نہیں ہے. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. اگر ان کا کوئی معاملہ پیچیدہ ہو اور عدالت کے لیے بلایا جائے، فیصلے کے لیے بلایا جائے، تو رسول کے بجائے یہ گویا کہ کفار و مشرکین یا یہود کے دربار میں جاتے، ان کی عدالتوں سے فیصلہ کرتے تھے. میں نے غالباً سورہ نساء میں بھی واقعہ سنایا تھا کہ بشر نام کا ایک منافق تھا, اس کی ایک یہودی سے لڑائی ہو گئی تھی زمین کے معاملے میں, زمین کے بٹورے کے معاملے میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. اس جھگڑے کا فیصلے میں وہ منافق جو نام کے لیے مسلمان تھا, ظاہری طور پر مسلمان تھا, اسے یقین تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اور آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ لے جایا جائے تو فیصلہ اس نامور مومن کے حق میں نہیں ہوگا. جو نام کا مسلمان تھا بشر, اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا, اسے یقین تھا. لہذا وہ کعب بن اشرف کے پاس گیا اور اس کی عدالت میں فیصلہ دائر کیا, اور اس کی یہ توقع تھی کہ کعب بن اشرف کے ہاں سے میرے حق میں فیصلہ مل جائے گا. قرآن کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں, وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْنِينَ, اگر فیصلہ ان کے حق میں نکلنے کا امکان ہے تو آپ کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر, بڑے ہی بہت مطیع بن کر یہ آپ کے دربار میں آئیں گے, اور معاملہ اگر ان کے حق میں نہیں نکلے گا, فیصلہ ان کے خلاف جائے گا, تو یہ چلے جاتے ہیں, یہ چلے جاتے ہیں باطل کورٹس کی طرف, یہ جاتے ہیں باطل کی عدالت میں. کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں جاتے ہیں, اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہم مسلمانوں کا ایسا ہی حال ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی نکاح کے بعد طلاق اور خلع کا معاملہ آتا ہے, اس میں فائدہ اگر ہماری بیٹی کے حق میں مسجد سے فیصلہ کرانے میں ہے تو ہم مسجد جاتے ہیں, اور مسجد جا کر فیصلہ کرانے میں اگر ہمارے حق میں فائدہ نہیں نکلتا تو ہم سیدھے کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ گویا کہ منافقین کا کیریکٹر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو عدالت کے لیے سیدھے وہاں چلے جانا چاہیے, جو فیصلہ ملے اس پر اطمینان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نکلے تب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے, فیصلہ ہمارے خلاف نکلے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لپیٹ کر اٹھا کر تاک میں رکھ دیں گے. یہ گویا کہ منافقین کا کیریکٹر ہے, کیریکٹر نمبر ون پیش کیا گیا ان کا. دوسرا کیریکٹر یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کا سہارا لیا اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ان کو اطمینان نہیں, اور اللہ کے رسول جس کشمکش کے سے گزر کر اور صحابہ اکرام کو گزار کر لے جا رہے تھے, اور جو ماحول برپا تھا اس ماحول میں یہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹیک نہیں پا رہے تھے, ان کے قلوب کے اندر ایک شک تھا, واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں, اللہ کی مدد ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی. جنگ بدر میں بھی یہ مصیبت ہو گئی, جنگ احد میں یہ مصیبت ہو گئی, جنگ خندق میں جو ہے پورا عرب امنڈ کر آ گیا, ہمارے بیوی بچے خطرے میں پریشان ہیں. گویا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تو کہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارا فائدہ کچھ نہیں ہوا, نقصان ہی ہے. ہمیشہ قربانیوں کا مطالبہ, بدر میں ہم نے قربانی دی, احد میں قربانی دی, فلاں فلاں جنگوں میں ہم نے قربانی, تو قربانی کب تک دیتے رہیں گے؟ گویا کہ ان کو شک تھا, ان کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کو غلبہ بھی ملے گا اور غلبہ اور فتح ملے گی اس کا یقین نہیں تھا ان منافقین کو. تو منافقین کا دوسرا کیریکٹر یہ بتایا گیا کہ ان کو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے, اور غلبے کا امکان اور اس کی بشارت جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سناتا آ رہا ہے اس بشارت پر یہ مطمئن نہیں. ان کو ابھی ڈاؤٹ ہے کہ ہم فتح مند بھی ہوں گے یا ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہم دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے, بے فائدہ نیست و نابود ہو جائیں گے, اس شک میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ دوسرا کیریکٹر ہے. قرآن کہتا ہے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. قرآن کہتا ہے منافقین کا دوسرا کیریکٹر, کیا ان کے دلوں کے اندر نفاق کا روگ لگا ہوا ہے؟ کیا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے, ان کے حق مار دیں گے, ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں سے مکر جائیں گے اللہ اور اس کا رسول؟ کیا ان کو یہ بات ڈاؤٹ ہے؟ کیا اس بات میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پوچھتا ہے کہ گویا کہ ان کا کیریکٹر, دوسرا نمبر کیریکٹر یہ ہے کہ ان کو اطمینان نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں ہے, اور یہ ظاہری اسباب پر تو نگاہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کی قوت اور اس کی عدالت اور اس کی حکمت پر ان کو یقین نہیں ہے. اور یہود کے پیچھے یہ چل رہے تھے اور یہود ان کو اطمینان دلا رہے تھے اور یہود ان کو سازشیں کرا کر اکسا رہے تھے. قرآن کہتا ہے انہوں نے سائے کی پناہ لی لیکن کس دیوار کے نیچے؟ گرتی ہوئی دیوار کے نیچے انہوں نے سائے کی پناہ لی. یہود اب کب تک وہ مدینے میں ٹکیں گے؟ یہود کے پورے قافلے اور قبیلے کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبیلے تھے, تینوں قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینے سے نکال کر پھینک دیا, اور یہ منافقین تھے, یہود کی پشت پناہی میں کام کر رہے تھے. ان کی حماقت یہ ہے کہ سائے میں تو انہوں نے پناہ لی لیکن یہ گرتی دیوار کے سائے میں انہوں نے پناہ لی. گویا کہ منافقین اب یہودیوں کے ساتھ نکال کر پھینک دیے جائیں گے. ان کا دوسرا کیریکٹر یہ ہے کہ یہ مذبذبین ہیں, یہ ڈاماڈول ہیں, ان کو یقین اور اعتماد کی کیفیت نہیں ہے, اور اللہ کے وعدہ نصرت پر ان کو ذرا برابر اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انما کانا قول المومنین, مومنین کی مثالیں پیش کی گئی. مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر دم چاق و چوبند ہوتے ہیں, اور اللہ اور اس کا رسول جب بھی طلب کرے, جب بھی سمن پیش کرے, جب بھی ان کو انوائٹ کرے, وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں خدا اور اس کے رسول کے آگے اور ان کی باتوں کے آگے. وہ ہمیشہ جو ہے سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا, ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اطاعت کا معاملہ ان کے حق میں نکلے یا ان کے خلاف نکلے، حالات جیسے بھی ہوں اطاعت کے لیے ہم تیار ہیں. یہ مومن ان کا رویہ ہوتا ہے، ان کا شعار ہوتا ہے. منافقین اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اولئک هم المفلحون، مومنین جو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے کہا وہ کامیاب ہو گئے، وہ مومنین. اس کے بعد مومنین کا ایک وصف یہ بھی بتایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. مومن کے چار گویا کی صفات بیان کی گئے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے یعنی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور خشیت، دل کے اندر خشیت ہوتی ہے، باطنی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، اور ظاہری طور پر اللہ کے حدود کا پالن کرتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے. چار صفات یہ ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی فرائض کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں مومنین. یہ گویا کہ یہ نقطہ لکھا ہے مولانا مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں، یہ بڑا اچھا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا مطلب فرائض کی پابندی کرنا، رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب سنتوں کی پابندی کرنا، یخش اللہ کا مطلب باطنی طور پر اللہ سے ڈرنا، ویتقی اللہ کا مطلب، ویتقی کا مطلب ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ان حدود کا لحاظ کرنا، اس کا پاس لحاظ کرنا اور ان حدود کا پالن کرنا، یہ مومنین کی صفت ہے. اور منافقین کا کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے یوں پیش کیا. پھر منافقین کا ایک اور کیریکٹر، پہلا کیریکٹر میں نے بتایا یہ مطلبی ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں. دوسرا کیریکٹر ان کا یہ ہے کہ ان کو اللہ کے وعدہ نصرت پر یقین نہیں ہے. ان کا تیسرا کیریکٹر یہ ہے کہ یہ بڑے باطنی ہیں، یہ بڑے جوش کا اظہار کرتے ہیں لیکن عمل کے یہ کھوکھلے ہوتے ہیں. یہ تیسرا نقطہ ہے منافقین کا. قرآن نے کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہتے ہیں قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے تو ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. جہاد کا حکم آنے سے پہلے یہ بڑا جوش کا اظہار کرتے تھے، بس رسول آپ حکم دیجئے ہم اپنا سر ہتھیلی پر لے کر نکلیں گے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب جہاد کا حکم فرض کر دیا گیا تو ہر قسم کے بہانے بنانے لگے. کوئی کہتا تھا آج میری کھیتی کے فصل کا وقت ہے، کوئی کہتا تھا میری بیوی اور بچے کا مسئلہ ہے. منافقین گویا کہ میدان میں اتر کر کشمکش کے ذریعے سے گزر کر، ابتلاؤں کے بھنور سے گزرنے سے یہ ڈرتے تھے. اسی چکی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گزارتا ہے، اسی بھٹی سے مسلمانوں کو گزار کر گویا کہ انہیں کندن بناتا ہے، انہیں ذر خالص بناتا ہے اللہ تعالیٰ. ان ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے بچتے منافقین ہیں، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آزمائشوں کا دور ان پر لاتا ہے اور آزمائشوں کے بیچ میں سے وہ گزرتے ہیں. منافقین وہ ہوتے ہیں جو آزمائشوں سے بچتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اب اگر حکم ہو تو ہم جہاد کے لیے نکلیں گے. قرآن کہتا ہے قل لا تقسموا، اب قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم معروف، تمہارے اطاعت کا حال اللہ کو معلوم ہے، تم کتنے پانی میں ہو، تمہارا کیا معیار ہے اطاعت کا اللہ جانتا ہے. ہاں مخا قسم کھا کر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری ہر کرتوت سے باخبر ہے. تم قسمیں کھا کر کاہے کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو؟ تمہاری قسمیں بیکار، تمہاری قسمیں جھوٹی قسمیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم بے عمل لوگ ہو. یہ تیسرا نقطہ ہے کیریکٹر منافقین کا. پہلا کیریکٹر یہ مطلب ہی مفاد پرست ہوتے ہیں، دوسرا کیریکٹر ان کا اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر ان کو یقین نہیں، اور تیسرا کیریکٹر یہ ہے کہ یہ باطنی ہوتے ہیں، عمل کے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ان کے لیے ناگوار ہوتا ہے. یہ تین کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. اس کے بعد فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسول، کہو ان سے سیدھے سیدھے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہو تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، جس بوجھ کی ذمہ داری اللہ نے رسول پر ڈالی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. جو بوجھ اللہ کے رسول کے کاندھوں پر رکھا گیا، رسول تو اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا، لیکن جو فرض تمہارے ذمہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس بوجھ کو نبھانا، اس بوجھ کو اٹھانا اور اسے حل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم سے بات پوچھ ہوگی، رسول سے نہیں ہوگی. رسول پر جو ذمہ داری تھی اس نے ادا کر دیا، تم پر جو ذمہ داری ہے اس کا بوجھ تم اٹھاؤ گے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو تم گویا کہ ہدایت پا جاؤ گے. اور ہمارے رسول کا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو ہم نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہی رسول کا کام ہے. یہ منافقین کا کیریکٹر پیش کیا. اس کے بعد منافقین کو ایک بات میں ڈاؤٹ تھا، ایک شک تھا، یہ کہ رسول غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف سے مسلمان سماج کے اوپر طوفان پر طوفان تھے، بدتمیزی کے طوفان اٹھائے جا رہے تھے، ہر طرف سے کچوٹے لگائے جا رہے تھے، جنگوں کے بادل منڈلا رہے تھے اسلامی سماج کے اوپر, اور معاشرہ بڑے خوف کے عالم میں گویا کہ گرا ہوا تھا اسلامی معاشرہ, اور کہیں دور دور تک گویا کہ پتہ کہ ابھی نشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی, اور ابھی ابھی جنگ احزاب سے مسلمان فارغ ہوئے تھے. یہ جو حالات تھے, ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہا غلبہ کی بشارت. آپ نوٹ کرتے جائیے, ان پورے گروپ کے اندر ہر صورت میں ہم نے اسے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اس رمضان ہم نے چار صورتوں کا مطالعہ کیا, چاروں صورت میں ہم نے ایک ایک جگہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ بشارت, آخر صورت کے آخر میں اللہ نے کہا ہم تم کو یقیناً فتح عطا کریں گے. ہر صورت اٹھا کر دیکھ لیجئے. سورہ انبیاء میں ہم نے دیکھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. قرآن نے کہا کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ زمین کی وراثت عطا کرے گا. اس کے بعد والی صورت میں ہم نے دیکھا سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے تلوار اٹھائیں, اور تلوار کی زد میں یہ منافقین اور یہ کفار مشرکین آئیں گے اور ان کی زندگیاں پامال ہو جائیں گی, یہ دنیا سے نیست و نابود ہوں گے, تلوار اٹھاؤ مسلمانوں کی اجازت دی. وہ غلبہ کی بشارت ہے, مسلمانوں کو تسلی. تیسری صورت ہم نے دیکھا, اس صورت میں سورہ مومنون میں کہا گیا, اللہ کے رسول کی یہ دعا سکھائی گئی کہ رسول آپ یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ اگر تم میرے جیتے جی تیرا عذاب اگر نازل کرنا ہو تو مجھے ظالموں میں شمار نہ کیجیے, مجھے الگ رکھے. اس کا مطلب ہے کہ اب تیرا عذاب آنے والا ہے, ظالموں کو دنیا سے ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. بشارت, غلبہ بشارت. اب اس صورت میں بھی غلبہ بشارت یہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. قرآن کہتا ہے کہ مومنین سے یہ وعدہ ہے, منافقین کو شک ہے کہ یہ رسول غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا, ان منافقین کو ڈاؤٹ ہے, شک ہے, ان سے کہہ دیجئے اللہ کا یہ وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا مومنین سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی حکومت, زمین کی خلافت, زمین کا حاکم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بنائے گا جس طرح سے اس نے پچھلے لوگوں کو بھی وعدہ کیا تھا. گویا کہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور صحابہ اکرام کو دنیا کا حکمران بنائے گا, دنیا میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا کرے گا, اور دنیا کا ان کو خلیفہ بنائے گا, نمبر ایک. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کہتا تھا فَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکن عطا کرے گا, دین کو اتھارٹی عطا کرے گا. اور تیسرا یہ فَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا, تیسرا وعدہ یہ ہے کہ خوف کے جو بادل اس وقت منڈلا رہے ہیں ان بادلوں کو چھانٹ کر اللہ تعالیٰ امن کا ماحول پیدا کرے گا. یہ تین وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا مسلمانوں سے, غور کیجیے, یہ تینوں وعدے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر پورے ہوئے, اور سارے مفسرین مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سارے بزرگوں نے, اور پھر تفسیر ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اللہ کے رسول کے ساتھ شروع کیا پورا کرنا. اللہ کے رسول کے زمانے میں عرب کا ایک حصہ جو ہے کہ فتوحات ہوئے, اور عرب کا ایک حصہ آپ کے زیر اقتدار آیا. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کی حکومت پھیلتے چلے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اور اسلامی حکومت پھیلتی گئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مشرق سے لے کر مغرب تک اسلامی حکومت چھا گئی, اسلام کا اقتدار پھیل گیا. یہ گویا کہ صحابہ اکرام کی عظمت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وعدے کے گویا کہ مصداق ٹھہرے. اگر کوئی باپ اپنے بچے سے کہے کہ جو میرا لائق اور پائے بچہ ہوگا اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا ہم اسے فلاں انعام دیں گے, اور بعد میں معلوم ہے کہ دوسرے بیٹے نے یا تیسرے بیٹے نے وہ فرسٹ رینک لیا اور اس نے سائیکل جو ہے وہ انعام میں لے گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لائق اور پائے ہونے کے لیے جو وعدہ باپ نے کیا اس کا مزدہ فلاں بیٹا ٹھہرا, تو گویا کہ اس بیٹے کی عظمت ہو گئی. اسی طرح صحابہ اکرام کی عظمت اس آیت سے نکلی کہ اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے, اور مومنین میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کے مومنین وہ تھے جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے پورے کر کے بتا دیے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا, زمین کا حکمران بنایا. نمبر یہ ہے کہ ان کو پاور عطا کیا, پاور کا ملنا ہے. نمبر تو یہ کہ پاور ملنے کے باوجود بھی کبھی کبھی اتھارٹی نہیں ملتی. اس وقت موجودہ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی پاور میں ہے وہ پارٹی تو پاور میں ہے لیکن اسے اتھارٹی نہیں ہے, وہ مجبوریوں میں گھری ہوئی ہے وہ پارٹی, اسے پاور کے ساتھ اسے اتھارٹی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم صحابہ اکرام کو مومنین کو پاور بھی عطا کریں گے زمین میں, اور ایسا پاور عطا کریں گے کہ اسلام کو اتھارٹی کی جگہ پہنچا دیں گے. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, ہم تمہارے دین کو اتھارٹی کے مقام پر, یعنی اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں دین جو چیز کو کہہ دے وہ جاری ہو جائے گا, دین جس چیز کو منع کر دے وہ حرام ہو جائے گا. سورہ نور میں جتنے احکام آئے معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے دین نے کہا تو سماج سے ان ساری چیزوں کو پاک صاف کر دیا, اور دین نے جس چیزوں کو کرنے کا حکم دیا زمین پر وہ ساری چیزیں نافذ ہو گئیں. دین کو اتھارٹی کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. آج بھی مسلمان حکمران ہیں مصر میں, ٹونیشیا میں, الجزائر میں. مسلمانوں کا حکمران بن جانا کوئی بڑی بات نہیں, حکمران مسلمان بنے ساتھ اسلام جو ہے حکمرانی کی پوزیشن پر آئے اور اسلام کو جو ہے تمکن نصیب ہو. یہ میری تشریح نہیں ہے, سارے مفسرین کی تشریح اٹھا کر دیکھ لیجئے. مفسرین نے لکھا, یہ سیاسی تشریح نہیں ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ وعدہ پورا فرمایا اور صحابہ کرام کو حکمران بھی بنایا, صحابہ کرام سے دین کو دنیا میں غالب بھی کیا, دین کو دنیا میں پھیلایا, اور صحابہ اکرام جس بدامنی کے حال میں مبتلا تھے اسے دور کر کے اللہ تعالیٰ نے امن کا دور دورہ قائم فرمایا. واقعی یہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام کے دور میں وہ وعدہ پورا ہوا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایک عورت میری مملکت کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک تنہا ہاتھوں میں سونا اچھالتے ہوئے جائے گی, لیکن اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے خدا تعالیٰ کے. کوئی اسے ٹیکس کا آفیسر یا کوئی جو ہے ٹول ٹیکس والا فلاں والا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ عورت تنہا مملکت کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں ہاتھوں میں سونا اچھالتے ہوئے جائے گی, کوئی اسے پکڑنے والا نہیں ہوگا سوائے خدا کے خوف, کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی امن کا ایسا ماحول قائم ہوگا, اسلام دنیا میں غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بشارت دی جبکہ آپ مصیبتوں کے حال میں پھنسے ہوئے تھے اور ہر طرف سے یلغار ہو رہی تھی اور خود اندرون سے منافقین نے فتنہ اٹھایا تھا. ایسے فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو تمانیت اور اطمینان کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اطمینان رکھو, ہم تم کو حکمران بنائیں گے, ہم تمہارے دین کو جو ہے اتھارٹی کے مقام پر پہنچائیں گے اور بد امنی کی حالت کو امن کی حالت سے ہم تبدیل کر دیں گے. یہ بہت بڑا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا, اور واقعی یہ کہ پورا ہوا. اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ صرف صحابہ اکرام تک نہیں ہے, اس کے بعد کے دور میں بھی جب جب مومنین اور مسلمان متحد ہو کر اللہ کے دین سے چمٹیں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا دین چلے گا, زمین میں اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بانا ہوگا اور کفر کا خاتمہ ہوگا. جب جب بھی اور بارہا ایسا ہوا ہے, صحابہ خلافہ راشدین کا زمانہ گیا, پھر بیچ میں تھوڑے سے پرابلمس آئے, پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا, تو اس زمانے میں پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا. تو اس طرح وقفے وقفے سے مختلف حکمران آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہوتا رہا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اطمینان دلایا گیا, یہ عبدون علی لا یشرکن بی شیئا, اور وہ بندے جن کو ہم حکمران بنائیں گے وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ان آیتوں کے آنے کے بعد منافقین کو کہا گیا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اب جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے, اب جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ان کو اطمینان نہیں ہوگا, وہی لوگ اصل میں فاسق ہیں. اس کے بعد یہ ایک آیت ہے, اس میں تین ڈفرنٹ ڈائمنشن ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ تم کو زمین کی خلافت عطا کرے گا. تین کام تم کو کرنے ہیں, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, آتوا الزکاۃ زکات عطا کرو, اور رسول کی اطاعت کرو. یہ تین گویا کہ تین سمبولک ورڈز ہیں, تین علامتی الفاظ استعمال ہوئے. اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کا ایک ذریعہ, ایک نشانی, ایک علامت ہے نماز. نماز کے ذریعے سے مومن اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دنیا میں پانا ہو تو یہ تین کام, ایک تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرنا, اس کا مطلب یہ کہ سماج سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا, سماج کی ہمدردی ہمارے دل میں آنا چاہیے, انسانوں سے محبت ہونی چاہیے, اور جو غریب ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, جو کنگال لوگ ہیں, جو فاقہ کش لوگ ہیں, اس سماج کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. زکات وہی چیز ہے. گویا کہ زکات کا ایک لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے دلوں کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے, اللہ سے تعلق مضبوط ہو, انسانیت سے ہمدردی ہو. اور تیسرا ہے کہ وآتی الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. گویا کہ تم ایک اجتماعی زندگی بسر کرو, نظم کی پابندی کرو, تمہارا ایک امیر ہو اور امیر کی اطاعت کرو. اطیع الرسول, رسول کی اطاعت. اور یہ خاص کر مفسرین نے لکھا ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف لکھا ہے کہ ان آیتوں کا مذاق اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کا جو سربراہ ہوگا اس کی اطاعت کرنا, امت کا جو حاکم ہوگا, امت کا جو امیر ہوگا, امت کے جو بڑے لوگ ہوں گے, جو علماء ہوں گے, جو صلحاء ہوں گے, جو انسانی سماج کی بہتری کے لیے کام کرنے والے بزرگ ہوں گے, جو اللہ والے لوگ ہوں گے, ان کی اطاعت کرنا. فاتی الرسول کا مطلب یہ کہ نماز قائم کرو, یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرو, انسانوں سے محبت اور ہمدردی کرو, اور اپنے اجتماعی نظم میں اپنے امیر کی اطاعت کرو. یہ وہ تین ذرائع ہیں جس سے لعلکم ترحمون توقع کی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر ہوگی. اللہ کی رحمت کو پانے کے یہ تین ذرائع ہیں, آج بھی ہم سب کے لیے یہی تین ذرائع ہیں. اللہ سے تعلق مضبوط کریں, بندوں سے محبت کریں, اور ایک اجتماعی نظم بنا کر اپنے اجتماعی امیر کی اطاعت کریں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سایہ فلم ہوگی. پھر قرآن نے کہا کہ اطمینان رکھو, غلبہ تمہیں کو ملے گا, اور کفار کی یہ سلطنتیں, یہ شوکر, ان کی قوت کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی عظمت کی جو عمارتیں ہیں وہ بیک قلم ایک سیکنڈ کے اندر ان کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی، ان کی عظمتیں ختم ہو جائیں گے. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اطمینان رکھو، یاد رکھو کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وما هم النار، ان کو آگ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. ولبئس المصیر، اور بدترین جائے قرار ہے کفار کے حکومتوں سے، کفار کی قوت سے گھبرانے اور دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سہارا تمہارے پیچھے، تم ہی غالب رہو گے اور ان کی حکومتوں، ان کی سلطنتوں، ان کی قوتوں کو اور ان کے پھیلاؤ کو دیکھ کر تمہیں ڈر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ، کمال یہی ہے کہ مثلا امریکہ کو لے لیجیے، اس کی سلطنت، اس کی وسعت، اس کی ہماگیری، اسے دیکھ کر لوگ ڈرتے رہے، فلاں ہوتا رہا، لیکن ایک الیکشن نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنے بودے ہیں. ڈیموکریسی کے معاملے میں ان کا کیا حال ہے، کتنے پانی میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وہ کہ ان کی عظمت کی جو عمارت ہے وہ ایک واقعے سے زمین بوس ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی قوتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کی پشت پناہی تمہارے پیچھے ہے اور تم ضرور کامیاب ہو کر رہو گے. یہ گویا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے والی آیتیں تھیں. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک موضوع یہاں ختم ہوا، انہیں گویا کہ منافقین کے کیریکٹر گفتگو. دوسرا موضوع یہاں یہ ہے کہ سورہ نور کی جو آیتیں آئیں، جو احکام آئے، ان آیتوں میں کچھ اشکال، کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گئے اور ان سوالات کو رفع کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تین احکام نازل کیے اور ان کو رفع کر دیا. ایک حکم یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اجازت لے کر آنا، دوسرے لوگ اجازت لے کر آئیں، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر بڑے بوڑھے مرد ہوں یا کام والے لوگ ہوں، نوکر لوگ ہوں یا چھوٹے بچے ہوں تو ان کو اجازت لے کر آنے کی ضرورت نہیں، وہ بات پہلے آ گئی. لیکن اب قرآن نے یہاں اسٹپ بائی اسٹپ گویا کہ حکم نازل کرتا ہے، اب کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. دیکھو تمہارے نوکر چاکر، تمہارے جو گھر کے اندر کام والے ہوتے ہیں، تمہارے جو غلام ہیں وہ، اور تمہارے بچے، ان کو اجازت لے کر آنے کی تو ضرورت نہیں ہے. البتہ تین اوقات میں کم از کم ان بچوں کو بھی اجازت لے کر آنے کا سلیقہ سکھاؤ، اپنے نوکروں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی خود اپنے گھر میں آتے ہوئے تین اوقات میں اجازت لے کر آنے کا سلیقہ سکھاؤ. تین اوقات یہ ہیں کہ صبح کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین اوقات تمہارے پرائیویسی کے اوقات ہیں. تلاسو عورات لکم، تمہارے لیے یہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. ان تین اوقات میں تم کپڑے اپنے نکال کر رکھتے ہو، گویا کہ آدمی لباس بدل کر ہلکا پھلکا لباس پہن کر ہوتا ہے، عورتیں بھی ہلکی پھلکی لباس پہنتے ہیں، مرد بھی ہلکے پھلکے لباس پہنتے ہیں. ان تین اوقات میں خود اپنے بچوں کو بھی حکم دیں کہ وہ اجازت لے کر آئیں، اگر آئیں کمرے میں تو کھٹکھٹا کر آئیں، امی اور ابا پکار کر کہہ کر آئیں تاکہ معلوم ہو کہ بچے آ رہے ہوں تو تھوڑا ہم جو ہے لحاظ کر لیں. تو اپنے نوکروں کو اور اپنے بچوں کو ان تین اوقات میں، صبح کے وقت، صبح سے پہلے اور ظہر کے وقت، کیونکہ عرب کے ماحول میں، گرم ماحول میں ظہر کے بعد خیل اللہ ضرور کیا جاتا تھا، تو ظہر کے بعد بھی لوگ آرام کرتے تھے اور نماز عشاء کے بعد، ان تین اوقات میں لوگوں کو اجازت لے کر آنے کا حکم دیا گیا، خاص کر نوکروں کو اور بچوں کو. اس کے بعد فرمایا کہ ہر بار اجازت لے کر آنا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ صبح شام ان کے ساتھ تم چلتے پھرتے ہو اور تمہارا گویا کہ میل جو ہوتا ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں ملتے جلتے رہتے ہو، تو ایوری ٹائم اور ہر وقت جو ہے اجازت لے کر آنا تو مشکل ہے. البتہ تین اوقات میں ان بچوں کو بھی، اپنے نوکروں کو بھی پابند کرو کہ وہ اجازت لے کر آئیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے جو احکام ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی گویا کہ توضیح کر رہا ہے. اللہ علیم حکیم. اس کے بعد فرمایا کہ بچے اگر بلوغ کو پہنچ جائیں تو اب ان کو عام لوگوں کی طرح ہر وقت اجازت لے کر آنی چاہیے، صرف عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح جب بھی وہ گھر میں آئیں، جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں، تو اب ان کو عام بڑے لوگوں کی طرح، جب ان کو سیکس کا اویئرنیس ہو جائے تو اس وقت ان کو بھی عام لوگوں کی طرح اجازت لے کر آنی چاہیے. جیسے باپ وہ چچا گھر میں داخل ہوتے تو ہم لوگ بیل بجا کر اور اجازت لے کر آتے ہیں، اسی طرح بچوں کو بھی اجازت لے کر آنے کا حکم ہوا. ایک حکم یہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً، یہ دوسرا حکم یہ ہے کہ بعض خواتین جو بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں، اب ان کے نکاح اور دوپٹہ اوڑھ کے رہنا، اس میں ممکن ہے کہ ان کے لیے پریشانی ہو. بڑی عمر کے لوگ ہیں، چلنے میں، اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، پھر ادھر سے دوپٹہ پکڑیں، ادھر سے کپڑا پکڑیں، تو اس میں دقت ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخفیف فرمائی، ان کے لیے کنسیشن دیا، ان کے لیے تھوڑی گنجائش پیدا کی کہ وہ عورتیں جو بڑی ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، نکاح کا وقت گزر چکا، میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنے دوپٹے اتار کر رکھیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ یعنی آئیں یزانا تیاب ہننا، وہ اپنے دوپٹے نکال کر رکھیں، اس میں تو کوئی اللہ تعالیٰ حرج نہیں کرے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ پہن کر رہیں دوپٹہ تو ان کے لیے بہتر ہے، दुपट्टा उतारे तो इस बात की कि उनको नुमाइश नहीं करना है जेवरों की और फलां की। उम्र हो गई है, बड़ी उम्र के लोग हैं, अब बहुत से कपड़े संभालने में, दुपट्टा और ओढ़नी वगैरह वगैरह संभालने में तकलीफ हो, तो बड़ी औरतों को इस बात की इजाजत दी गई कि वो अपने कपड़ों के मामले में थोड़ी सी ढील इख्तियार कर सकते हैं। ये दूसरी गुंजाइश गोया कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन अल्लाह ताला ने किया। तीसरा रिलैक्सेशन ये है कि जब पर्दे के हताम आए और अल्लाह ताला ने बताया कि खवातीन को अपनी जीनत फला 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 के साथ ही जाहिर करना चाहिए, आठ हुक्म आ गए। हमने देखा कि आठ मर्द और चार दीगर लोग थे, गोया कि 12 किस्म के लोगों के सामने ही औरत को जीनत जाहिर करने की इजाजत है, बाकी सब जगह औरत जीनत को छुपाए। अब बास खानदानों में यह होता है कि हमारे बाप के फला दूर के रिश्तेदार, चचा के दूर के रिश्तेदार, या मामू नाना दूर दूर के, नजदीक के नहीं, ऐसे लोग घरों में आकर पड़ाव कर लेते हैं। उम्र रसीदा लोग 70 साल 80 साल, कहीं मिलिट्री में थे, बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, अब आ गए उम्र रसीदा के आखिरी जमाने में, जो कुछ पैसा था लाकर रख दिया, कहा कि मेरे मिट्टी का दफन का मौत का सामान तुम करना, जो पैसे हो तुम रख लो। इस तरह कुछ लोग आकर रुक जाते हैं, होता है हर खानदान में हर समाज में। कुरान कहता है ऐसे बहुत से लोग थे, लैसा अलल आमा हरजुं वला अलल आरज हरजुं वला अलल मरीज हरज। बाज मुस्लिम घरों में बाज लोग ऐसे थे जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो लूले थे, जो मरीज थे। अब उनको परेशानी हो गई, सब हमको शायद इस घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए कि इस घर में मैं तो महरम रिश्तेदार नहीं हूं, मैं तो इनका बाप दादा नहीं हूं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, मरीज है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, आकर पड़ाव किया हुआ है। तो अब उनको परेशानी हो गई, पर्दे के इतने सख्त अहकाम आ गए, शायद हमको निकलना पड़ेगा, अब हमको गोया के इन घरों से खारिज हो जाना पड़ेगा, ये परेशानी हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है कि महरम रिश्तेदार की फहरिस्त आ जाने के बाद अब जो बूढ़े लोग हैं, मजबूर लोग हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो तुम्हारे रहम और करम पर जिंदगी बसर करते हैं और तुम्हारे सहारे जीते हैं, ये नहीं कर उनको सहारे से दूर कर दो, उनको घर से निकाल कर बाहर कर दो, इसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। गोया कि शरीयत बहुत आसान है, हल्की शरीयत है, इस्लाम में बड़ी गुंजाइशें, बहुत लचक है, ये लोगों ने सख्ती पैदा कर ली, लोगों ने तशद्दुद पैदा कर दिया, वरना इस्लाम बड़ा आसान मजहब है। कुरान कहता है जो लूले लंगड़े अंधे मरीज लोग हैं उनको घरों में ठहरने की इजाजत है, अब उनको भाग जाने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है पर्दे के जो अहकाम है किसी के घर में ना जाएं, किसी के यहां खाना ना खाएं, ये नहीं है। कुरान कहता है कंटिन्यूस अल्लाह ताला ने नाम गिनवा दिए, फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई हरज नहीं है अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मुजायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से, अपनी माँ और नानी के घरों से, अपने भाइयों के घरों से, अपनी बहनों के घरों से, अपने चचाओं के घरों से, अपनी फूफियों के घरों से, अपने मामुओं के घरों से, अपने खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे सुपर्द हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इतनी तवील पहले अल्लाह ताला ने दी कि अब ताल्लुकात को खत्म करने के लिए पर्दे का हुक्म नहीं आया, पर्दे का हुक्म आया फहश को मिटाने के लिए। ताल्लुकात को बाकी रखो, चचा घर के जाओ, फूफू के घर को जाओ, और मामू के घर को जाओ, नाना के घर को जाओ, नानी के घर को जाओ, दोस्तों के घर को जाओ, मिलो जुलो खाओ पियो, इसकी ममानियत अल्लाह ताला ने कब दी। गोया के रिलैक्सेशन अहकाम आने के बाद लोगों ने समझ लिया कि शायद अब गोया के बहुत सख्त अहकाम आ गए। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते ही खत्म कर दिए गए, नहीं, रिश्ते बाकी रखो, जाओ रिश्तेदारों के यहां, दोस्तों के यहां जाओ, मेलजोल करो, खाओ पियो, मिलजुल कर खाओ पियो। कुरान कहता है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, कुरान कहता है इस बात की भी इजाजत है मिलजुल कर खाओ, या इस बात की भी इजाजत है कि अलग अलग होकर खाओ, हालात जैसे भी हो तो एक टेबल पर भी खा सकते हैं, या मर्द हजरात अलग, खवातीन अलग खाते हैं, जैसे जैसे हालात होंगे, जैसी गुंजाइश होगी। तो कुरान ने कहा कि पर्दे के अहकाम से सख्ती करना मतलूब नहीं है, तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन है। ये तीन अहकाम आ गए। उसके बाद कुरान कहता है जब भी तुम किसी के भी घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो, इसलिए कि तहय्यत मिन इंदिल्लाह मुबारक तैयबा, अल्लाह ताला ने मुबारक कलिमा पाक कलिमा तुम्हें सिखाया है, सलाम का रिवाज करो। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम तअक्लून, अल्लाह ताला ने अब आयतें खोल खोल कर बयान कर दी शायद कि तुम अक्ल से काम लो। ये पूरे 18 अहकाम हो गए सूरह नूर के, 18 अहकाम खत्म। अब आखिरी रुकू में एक और टाइप की इजाजत का जिक्र है, जब कहीं दाखिल हो तो इजाजत लेना चाहिए घर के अंदर, लेकिन यहां एक मजलिस ऐसी है जहां से निकले तो इजाजत लेकर निकले, बाकी जगह अंदर घुसे तो इजाजत लेकर आए, लेकिन एक मजलिस ऐसी है जहां से निकले तो इजाजत लेकर निकले, वो है अल्लाह के रसूल की मजलिस। अल्लाह के रसूल किसी काम के लिए, किसी इज्तिमा के लिए बुलाएं और तुम लोग जमा हो तो मोमिनीन का यह सेवा होगा कि जब भी किसी अपनी हाजत से निकल कर जाए तो इजाजत लेकर जाना चाहिए। मुनाफिकीन वो होते हैं जो एक दूसरे की आड़ लेकर सटक जाते थे, आहिस्ता से निकल जाते थे, मुनाफिकीन का ये मामला था। क्यों? अल्लाह के रसूल जो हुक्म देंगे उस हुक्म को सुनेंगे तो इताअत करना लाजिम होगा, इसलिए वो आहिस्ता से खिसक लेते थे। कुरान ने कहा कि ये मुनाफिकीन का सेवा है, खिसकना हो मजबूरी से जाना हो तो इजाजत लेकर जाओ। ये गोया के हुक्म आखिरी रुकम अल्लाह ताला ने फरमा दिया। انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه وهرگز نہ جائیں جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں. اور اللہ کے رسول کو کہا کہ جب اجازت کوئی مومن مانگے آپ کی مجلس میں تو ان کو اجازت دو اگر ان کی مجبوری ہو, اور لیکن اجازت دینے کے ساتھ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کرو. اس لیے کہ اجتماعی زندگی میں بہتر تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے, آپ کی مجلس سے بہتر بابرکت مجلس کون سی ہو سکتی تھی, آپ کی معیت اور آپ کی صحبت سے زیادہ بہتر صحبت کس کی ہو سکتی تھی. لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے نکل کر جانا ہے تو وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس پر اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے. حضور سے کہا گیا کہ آپ ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. لیکن منافقین وہ ہوتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضٍ شَأْنِهِمْ فَأَذَّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہا کہ منافقین بہت ہیں جو آہستہ سے نکلتے ہیں, ایک دوسرے کی پیٹ کی آڑ سے نکل جاتے ہیں, یہ منافقین کا رویہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, جب نکلیں تو اجازت لے کر نکلیں مجلس سے. اور یہ مجلس کے آداب میں سے ہیں کہ جہاں بھی کوئی مجلس ہو اور ہم اپنے بزرگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو بزرگوں کا احترام اس میں ہے کہ ان کی بات سنیں, اور اگر کسی مجبوری سے جانا ہو تو ذمہ داروں سے اور اس کے منتظمین سے اجازت لے کر نکلنا چاہیے. یہ اسلامی طریقہ اخلاق سکھایا گیا. بعض جگہ الڑپن ایسی ہوتی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریر پسند نہیں آئی اور خطبہ پسند نہیں آیا, بیچ میں سے لوگ نکل کر جاتے ہیں اور صفوں کو پھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں. یہ مسلمانوں کے سماج کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا سماج ایسا ہے کہ وہ مضبوط ہو کر بیٹھتے ہیں, ضرورت پڑنے پر اجازت لے کر آہستہ سے نکلتے ہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا. اللہ کے رسول کے پکارنے کو بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو. اس کے تین مطلب ہیں. اللہ کے رسول جب تمہیں مسجد میں یا کسی کام کے لیے یا اجتماع کے لیے یا شورا کی نشست کے لیے بلائیں تو کسی عام آدمی کو بلانے کی طرح نہ سمجھو. اہمیت دے کر جاؤ, زندگی کا سارا کاروبار لپیٹ کر رکھو اور رسول کے بلانے کو تم لبیک کہتے ہوئے چلو. ایک مطلب یہ ہے پیارے نبی کی اہمیت, پیارے نبی کی عظمت, کیونکہ ان کا مقام تھا. رسول کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو, ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی کو عام لوگوں کو بلایا جیسا نہیں بلانا چاہیے. یا محمد کہہ کر کچھ بدو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کا مقام بلند ہے, نبی کا مقام بلند ہے, لہذا پیارے نبی کو بلائیں تو یا رسول اللہ کہہ کر بلائیں, یا نبی اللہ کہہ کر بلائیں. اس طرح سے بلانے کا سلیقہ سکھایا گیا. اور اسی طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا گیا اپنے بزرگوں کو بھی وہ مولانا کہہ کر, عالم دین کہہ کر, بزرگ کہہ کر, فلاں کہہ کر پکارنے کا. اپنے بزرگوں کو احترام سے پکارنا اسلام سکھاتا ہے, نام لے کر پکارنا یہ مغربی اسٹائل ہے. مغربی اسٹائل میں آپ نے دیکھا ہوگا 25-30 سال کے لڑکے ہوتے ہیں, 40-50 سال کا بڑا باس بھی ہوتا ہے, اس کو بھی نام لے کر پکارا جاتا ہے. آج کل سافٹ ویئر کمپنیز میں دیکھیں گے کوئی منسٹر وسٹر بھی نہیں, 50 سال کا آدمی ہوگا نٹراج کہے گا, اور چھوٹا لڑکا ہوگا نٹراج کر کے پکارے گا, فلاں نام سے پکارے گا. وہاں مسٹر اسٹر بھی ختم ہو چکا. آج کے ماڈرن اسٹائل میں وہی بڑوں کا احترام نہیں ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے بڑوں کا احترام ہونا چاہیے, اپنے بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول کے بلانے کو عام لوگوں کی طرح بلانا نہ سمجھو, یا اللہ کے رسول کو پکارو تو عام لوگوں کی طرح نہ پکارو, یا اللہ کے رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا نہ سمجھو. رسول اگر تمہیں دعا دیں تو تمہاری دنیا اور آخرت سمر جائے گی. یہ تینوں مطلب اس کے اندر نکلتے ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا تو تمہیں کسی مصیبت میں پکڑ لے یا کسی عذاب میں گرفتار کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کان کھول کر سنو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا اقتدار رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, اور اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تم پر واضح کر دے گا. اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہاں پر سورہ نور ایک عظیم سورت, ایک بڑی پیاری سورت, احکام سے لبریز سورت, اور انسانی سماج کو پاک صاف کرنے والی سورت. ایسی ایک پیاری سورت پر ہم نے گویا کہ درس کا سلسلہ ختم کیا. یہ 18 احکام پر مشتمل, اور اس میں آخر میں منافقین کا کیریکٹر بھی پیش کیا گیا, مسلمانوں کو مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے, اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور سماج کی تطہیر کا بھی طریقہ بتا دیا گیا. اس پر آج سورہ نور ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کا آج انٹروڈکشن ہو جائے گا, کل انشاءاللہ سورہ فرقان پر تفصیلی گفتگو ہوگی. یہاں تک تیسرا گروپ ختم ہوا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب سے ہم نے شروع کیا, ہم نے بتایا تھا کہ پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوا, جس میں شریعت بنیادی نقطہ ہے, اہم نقطہ ہے, سینٹرل تھیم, اور جو مرکزی مضمون ہے وہ شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کو امامت کے منصب پر فائز کیا اور امت کو ایک شریعت عطا کیا. یہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک میں یہ بیچ کا موضوع سینٹرل تھیم یہی ہے. اس کے بعد دوسرا جو شروع ہوتا ہے گروپ, وہ ہم نے دیکھا کہ سورہ انعام سے ہے. سورہ انعام سے شروع ہو کر سورہ توبہ پر ختم ہوا, جس میں قریش سے اللہ تعالیٰ نے امامت چھین لی, اور حضرت ابراہیم کا کیا طریقہ تھا اس میں بتایا. سنت ابراہیم کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا شیوا کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کے درجے پر فائز کیا, قریش اس کے قابل نہیں گیا, ان کو چھین لیا جائے ان سے امامت, مسلمانوں کی امامت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. یہ دوسرا گروپ تھا. تیسرا گروپ سورہ یونس سے شروع ہوا, غالباً 3 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور لگاتار 3 سال سے ہم اسی گروپ کا مطالعہ کر رہے تھے. سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ آراف اور مختلف سورتیں, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ کہف اور ایسی سورتوں سے گزرتے ہوئے آخر سورت ہے سورہ نور, جہاں تیسرا گروپ ختم ہوا کشمکش کا گروپ. مختلف کشمکش سے اسلامی سماج کیسے گزرتا ہے اور دائیوں کو کیسے گزرنا پڑتا ہے, یہ تیسرا گروپ. چوتھا گروپ یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ فرقان سے. سورہ فرقان سے شروع کر کے سورہ احزاب پر چوتھا گروپ, فورتھ گروپ ختم ہو جائے گا. یہ اس گروپ میں فرقان سے شروع ہو کر 8 مکی سورتیں ہیں اور 1 مدنی سورت ہے. اور ہر گروپ میں ہم نے بتایا کہ مکی سورت اور مدنی سورتوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. لاسٹ گروپ جو ہم نے ختم کیا اس میں صرف سورہ نور ہے جو مدنی ہے, باقی سب مکی سورتیں ہیں. اس میں بھی اسی طرح 8 مکی سورتیں, سورہ فرقان, سورہ شعرا, سورہ نمل, سورہ قصص, سورہ لقمان, سورہ سجدہ, مختلف 8 مکی سورتیں, آخر میں ایک سورت سورہ احزاب ہے. اس سورت کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ ہے اس بات رسالت, رسالت کا اس بات کرنا, ثابت کرنا. اور رسول مختلف زمانے میں مختلف آتے تھے, رسولوں پر لوگ اعتراض اٹھاتے تھے, رسول پر خاص کر رسول کی شخصیت سے زیادہ رسول جو وحی کا دعوے دار ہوتا تھا, رسول جو کہتا تھا کہ ہم پر اللہ کی وحی آتی ہے, اللہ کا کلام ہم پر اترتا ہے, لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ من گھڑت بات ہے, یہ جھوٹ ہے, اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اس پر وحی کچھ نہیں نازل ہوتی, یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. یہ جو اعتراض ہوتا تھا, مختلف انبیاء کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسالت کا کانسیپٹ کیا ہے, رسالت کا منصب کیا ہے, رسالت کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے, اور خاص کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر منزلت بتائی گئی. اور یہ گروپ جب ختم ہوتا ہے سورہ احزاب میں تو اس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت, عظمت اور آپ کا بلند مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی آپ پر درود بھیجنا چاہیے. گویا کہ یہ رسالت کا گروپ شروع ہوتا ہے. سورہ فرقان رسالت کے بارے میں بیسک کانسیپٹ دے گا. اس کے بعد مختلف صورتوں میں ایک ایک نبی کا, کسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, کسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے, اور سورہ شعرا میں مختلف انبیاء کے قصے ایک ساتھ جمع کر دیے گئے. تو مختلف قصے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے قصص بیان کر کے بتایا کہ رسولوں کی رسالت کے بارے میں پچھلی قوموں نے بھی شک کیا, پچھلی قوموں نے بھی ڈاؤٹ کیا, ان سب کا کیا انجام ہوا, اور اللہ کے رسول کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ رسول ہیں, آپ پر جو وحی آتی ہے وہ ہم اتارتے ہیں اور آپ کا یہ مقام ہے. تو یہ پورا چوتھا گروپ رسالت والا گروپ ہے. اور شاید ہم اس پورے گروپ کو تو اس سال مکمل نہیں کر پائیں گے, اس گروپ کی یا 3 سورتیں یا 4 سورتیں ہم مطالعہ کر سکیں گے. تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے حساب سے گھر سے بھی مطالعہ کر کے آئیں تو آپ کو بہت سی باتیں کھلیں گی. خود سورہ فرقان کا جو پہلا رکن ہے شروعات ہی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول پر آنے والی وحی اور کتاب پر اعتراضات, اور یہ اعتراض کہ یہ رسول کیا ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے, یہ ساری چیزیں گویا کہ اعتراضات لوگ کرتے تھے. تو رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا, وحی کا دفاع کیا. یہ سینٹرل تھیم ہے اس گروپ کے اندر. انشاءاللہ اس سورت کو ہم کل ٹیک اپ کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نور کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین, ہم نے ایک عظیم سورت کو ختم کیا, اس سورت کے احکام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلوب کے اندر اے پروردگار تیرے کلام کی عظمت پیدا فرما, تیرے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, تیرے کلام کے سلسلے میں الہ العالمین ہمارے ذہنوں کو کھول دے, ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ پیدا فرما, ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ فرما, ہمیں ہدایت عطا فرما. اور اے پروردگار ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. ہم سیدھے راستے پر چلنے کے متمنی ہیں, پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور تیرے احکام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما, ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما, ہمیں اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ ہم نے اس رمضان میں کمایا ہے پروردگار اسے قبول فرما, اور بقیہ دن جو بچے ہیں اے پروردگار اس میں خوب محنت کر کے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, تجھ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو خوب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما, زندگیوں کی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ عطا فرما, ہماری خامیاں ہم پر ظاہر فرما اور ہمیں اپنے عیوب ہم پر مطلع فرما تاکہ ہم اپنے عیوب کو پاک صاف کر سکیں. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی وجعل لی شانی کلہ لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیطان و اعوذ بک ربی ان یحضرون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا